السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. علم غیب یہ دو لفظوں کا مرکب ہے. علم کا معنی ہے جاننا اور غیب کا معنی ہے پوشیدہ، پوشیدہ امور اور پوشیدہ چیزوں کو جاننا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی علام الغیوب اور عالم الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی علم غیب کا حامل نہیں ہے. شیطان اور اس کے رفقاء نے دو قسم کی کوشش کی ہے. پہلی کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دے، کہ وہ اللہ کا سرے سے انکار کر دے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب الا امانی. ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے اللہ کا انکار کر دیا، اور دوسرا گروہ جو اللہ خالق اور مالک اور مخلوق کے درمیان اتحاد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے. نعوذ باللہ، اس کو اتحاد بھی کہا جاتا ہے، حلول بھی کہا جاتا ہے، شہود بھی کہا جاتا ہے. اور یہی سے عقیدہ ہے یہود و نصارہ کا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے اپنا ایک حصہ جدا کیا اور عزیر کی صورت میں وہ دنیا میں ظاہر ہو گئے. عیسائیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وجود کا مظہر ٹھہرایا، اپنے وجود کا حصہ مریم سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں ڈالا، نعوذ باللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہوا. اب یہ جو عقیدہ اللہ اور مخلوق کے درمیان اتحاد ثابت کرنا، پھر وہیں سے کہ جب اللہ اور مخلوق ایک ہے، اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خود اللہ بن گیا ہے، اس ضمن میں دو حوالے پیش کرتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہمارے پاکستان میں جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں، دونوں طبقات ان کو اپنا بڑا امام سمجھتے ہیں. ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. یہ صفحہ نمبر 35 اور 36 پر عبارت موجود ہے. صفحہ نمبر 18 پر عبارت ہے کہ ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. فوائد فریدیہ کتاب ڈیرہ غازی خان سے چھپی ہے, اس میں لکھا ہے کہ عیسائیوں نے 3 الہ بنائے اس لیے مشرک ٹھہرے, اگر کائنات کی ہر چیز کو اللہ کا جز اور حصہ سمجھتے تو وہ پکے مومن اور مسلمان تھے. اب یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے, یہی عقیدہ ان سے بات نیت کی آڑ میں, طریقت کی آڑ میں, تصوف کی آڑ میں اسلام میں آیا. دوسری بات کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات بھی حضرت عزیر میں, حضرت عیسیٰ میں ان لوگوں نے ڈال دی, اور مشرکین جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے ان میں اللہ کی صفات ڈال دی. اسی طرح جو ان کے منہج پر چلنے والے ہیں آج بھی انہوں نے انبیاء اور صالحین میں اللہ کی صفات ڈال دی. یہ میرے ہاتھ میں بڑی موٹی سی کتاب ہے, قاموس الکتاب. یہ بائبل کی تفسیر ہے, موجودہ بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے. اس قاموس الکتاب کا صفحہ نمبر 662 ہے, اس میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے. موجودہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ بھی ہے, ان کے آبا و اجداد کا تذکرہ ہے, ان کی امہات کا تذکرہ ہے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بظاہری صورت میں تو بشر ہیں لیکن حقیقت میں وہ نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے. جس طرح آج کے مسلمانوں میں یہ عقیدہ سرایت کر گیا ہے کہ آپ بظاہراً تو انسان ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کا حصہ ہے, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نور من نور اللہ. اب 1856 میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام احمد رضا خان بریلوی ہے. ہمارے پاکستان میں تقلید کرنے والے لوگ ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. 1856 سے پہلے پوری روئے زمین اسلام کے دامن میں آپ کو کوئی کتاب علم غیب کے موضوع پر نہیں ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور 1856 تک کسی بھی بزرگ صحابی, تابی, امام, محدث, کسی نے بھی علم غیب کے مسئلہ پر کتاب نہیں لکھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء جو ہیں وہ غیب کشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں. کتاب تو دور کی بات, ایک پمفلٹ, ایک سطر بھی آپ کو 1856 سے پہلے پوری روئے زمین کے کسی عجائب گھر میں بھی نہیں ملے گی. کسی امام محدث نے اس اہم مسئلہ پر کوئی بات نہیں باندھا. آپ پوری بخاری پڑھ جائیں, صحیح مسلم, صحاح ستہ, دیگر کتب احادیث, آپ کو کہیں یہ باب نہیں ملے گا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے. یہ عقیدہ غیر اسلامی تھا, یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا تھا, یہ عقیدہ مشرکین کا تھا, اور صرف مشرکین کا ہی نہیں, یہ غنیت الطالبین ہے میرے ہاتھ میں. غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی, اس کا صفحہ نمبر 181 ہے. اس پر لکھا ہوا ہے کہ روافضہ وہ لوگ جو عقیدہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, موجودہ قرآن اصلی نہیں, اور صحابہ کرام کو گالیاں دینا ان کے ہاں عبادت اور دین ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آئمہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں. اور یہی پیر عبد القادر جیلانی نے بیان کیا, اور یہی عقیدہ میرے پاس کتاب ہے, اصول کافی. اصول کافی شیعہ امامیہ اثنا عشریہ روافضہ کی بنیادی مذہب کی کتاب ہے, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 178 مترجم کا جلد نمبر 2 ہے. اس جلد میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو آئمہ ہیں ان کے 12 امام ہیں, حضرت علی, حضرت حسن, حسین, زین العابدین, امام باقر, امام جعفر, موسیٰ کاظم, علی رضا, علی نقی, علی تقی, حسن عسکری اور محمد بن حسن عسکری. یہ ہمارے جو 12 امام ہیں یہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز جانتے ہیں، علم ما کان و ما یکون کے حامل ہیں، دنیا کا کوئی بھی حصہ ان کی آنکھ سے مخفی نہیں، کوئی پتا ہو یا بارش کا پانی کا قطرہ ہو وہ بھی ان کے سامنے یوں ہے کہ جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی آنکھوں کے سامنے. یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا ہے، یہ عقیدہ مشرقین کا ہے، اور یہ عقیدہ ربافضہ کا ہے. اور بدقسمتی سے اس عقیدے نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کے درمیان جگہ بنا لی. کس طرح جگہ بنا لی ہے؟ چار پائی اٹھاتے اور وہ کہتے رام رام، اور یہ چار پائی اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کلمہ شہادت. اسی طرح یہ عقیدہ ہے ان کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں، اور ان بھائیوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ بظاہری صورت میں بشر ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا حصہ ہے. ان کا بھی عقیدہ ہے کہ بظاہری شکل و صورت میں انسان ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا حصہ نور من نور اللہ ہے. وہ بھی ایستر جشن ولادت عیسیٰ مناتے ہیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اب یہ عقیدہ چونکہ اسلام کا عقیدہ نہیں، اسلام سے اس کا تعلق نہیں، نہ ہی قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہے نہ حدیث کا ترجمہ ہے. اب اس عقیدہ میں یہ لوگ الگ الگ موقف رکھتے ہیں. پہلا موقف ان کا کیا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 283 پر لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین آخرین، شرق و غرب، عرش و فشق، ما تحت السرا، شرق و غرب اور عرش و فرش، ما تحت السرا، جملہ ما کان و ما یکون الى آخر الایام کے ذرے ذرے کا علم تفصیلی عطا فرمایا ہے. اور یہی بات مفتی احمد یار رحیمی صاحب، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے جاء الحق، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی ذرہ، پانی کا کوئی قطرہ، درخت کا کوئی پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں ہے. آپ کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں. اور اسی میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہے. جو شخص کہے کہ اللہ اور رسول اللہ کا علم برابر، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، وہ تو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اس کا صفحہ نمبر جاء الحق کا 79 اور 81 ہے، پہلی جلد ہے. اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں. بھائی نائب کس کا ہوتا ہے؟ جو اپنے امور ٹھیک طریقے سے انجام نہ دے سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے. کہتے ہیں اللہ کا علم میں بھی نائب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جو چیز کا مثال دی ہے کہ صدر کو علم ہے، اسی چیز کا امور سلطنت میں سے وزیر اعظم کو علم ہے، جس چیز کا اللہ کو علم ہے اسی چیز کا محمد الرسول اللہ کو علم ہے. اب اپنے ہاں تو وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہے، بلکہ بعض لوگ تو اتنا غلو کرتے ہیں کہ شیعہ کی طرح ان کے آئمہ کا علم اللہ کے علم سے بڑھ کر ہے. اسی طرح بعض لوگ محبت اور عشق میں اتنا غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم سے بڑھ کر ہے. حق ہے، حق ہے، جڑا حق نو ڈو کر جانے پکا کافر و مشرق ہے. اللہ اور نبی میں ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے اگر جدائی کرے گا تو وہ مشرک ہے. نہ ذات کے لحاظ سے جدائی ہے، نہ علم کے لحاظ سے جدائی ہے. اب یہ ان کا عقیدہ ہے. اب اس کے بعد یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملا؟ آپ اس کے کب حامل ہوئے؟ ایک کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے. ایک جھوٹی روایت بنا لی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شکمِ مادر میں تھا اور عرش پر لوہے محفوظ پر جو قلم چلتا تھا شکمِ مادر میں میں قلم چلنے کی آواز سنتا تھا. نعوذ باللہ. استغفر اللہ. اب کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم نے کہا یا اللہ میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کہا اختب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ, جو کچھ ہونے والا ہے تو لکھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور کائنات کی تخلیق کے بہت عرصہ بعد وہ پیدا ہوئے ہیں. وہ اس وقت شکم مادر میں تھے. یہ حوالہ انوار آفتاب صداقت قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی. اسی طرح دوسرا موقف نعیم الدین مراد آبادی, ان کی کتاب ہے الکلمۃ العلیہ, اس کا صفحہ نمبر 63 ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو غیب کا علم دیا. تیسرا موقف مفتی قاسم قادری, رسالہ قادریہ ان کی کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 394 پر لکھتے ہیں کہ بتدریج اللہ نے آپ کو علم دیا, قرآن کی تکمیل کے ساتھ آپ کا علم غیب مکمل ہوتا رہا ہے. اب یہ تین موقف ہیں ان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کچھ کیا. کہتے ہیں کہ شیطان بھی نعوذ باللہ عالم الغیب ہے. شیطان عالم الغیب ہے. شیطان کا اس جگہ سے علم غیب ثابت ہوتا ہے. جب شیطان کا علم غیب ثابت ہوتا ہے لا محالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم غیب ماننا چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں نور العرفان مفتی احمد یار نعیمی, اس کا حاشیہ ہے کنز الایمان جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے. اس حاشیہ میں صفحہ نمبر 153 پر وہ لکھتے ہیں معلوم ہوا رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے. علم غیب شیطان کو بھی دیا ہے. اب شیطان کے لیے علم غیب ثابت کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ثابت ہو رہا ہے کہ علم غیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا ہے. کہ بھائی جب اللہ کے دشمن کے لیے ایک چیز ثابت ہے تو لا محالہ اللہ کے محبوب کے لیے بھی وہ چیز ہمیں ثابت کرنا پڑے گی. یہ ان کی عقلی دلیل ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر یہ جو چیزیں پیش کرتے ہیں وہ دو قسم کی ہیں. پہلی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماضی کے حالات اور واقعات بیان کیے, یہ وہ واقعات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ چیزیں ہم پر ظاہر کی ہیں, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے حامل ہیں. دوسری قسم آنے والے حالات کی خبر, جس کو پیش گوئیاں کہا جاتا ہے. رسول اللہ کی پیش گوئیاں پیش کرتے ہیں کہ آنے والے حالات کی آپ نے خبر دی ہے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علم غیب کے حامل ہیں. پہلی بات, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو میں نے آغاز میں آیت پڑھی ہے, تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلم ولا قومک. اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جن چیزوں کو اور آپ کی قوم جن چیزوں کو نہیں جانتی تھی وہ چیزیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ چیزوں کو اللہ نے بیان کیا اور فرمایا یہ پوشیدہ چیزیں آپ نے بیان کرنی ہے منصب رسالت. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ کا یہ حق ہے, ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو چیزیں اللہ نے ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں یا آنے والے حالات بیان کیے ہیں لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرے. اور یہی منصب اللہ نے بیان کیا, وما هو على الغیب بضنین. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پوشیدہ جو امور ہیں پوشیدہ چیزیں ہیں ان کے بتانے میں بخیل نہیں. اب اگلی بات, قرآن مجید میں لفظ علم الگ آیا ہے اور لفظ غیب الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی ہمیں انکار نہیں، جو آپ کے علم کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور جو آپ کے پوشیدہ چیزاں، پوشیدہ امور جو اللہ نے آپ پر بدریہ وحی ظاہر کیے ہیں، اطلاع علی الغیب، انباء علی الغیب، اس کا بھی انکار کرے وہ بھی دار اسلام سے فارغ ہے. جو اصل اختلاف ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی چیز کا خود جان لینا، جس طرح کے بہار شریعت، انوار شریعت اور شمائم الامدادیہ میں دونوں گروہوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ اولیاء جس طرف نظر کرتے ہیں، مغیبات جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ ساری کی ساری ان پر ظاہر ہو جاتی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز آپ پر ظاہر ہے، کوئی بھی چیز آپ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں. اب جہاں پر یہ دو لفظ قرآن میں اور حدیث میں اکٹھے آئے ہیں، لفظ علم اور لفظ غیب دونوں اکٹھے آئے ہیں، وہاں اللہ کے لیے اس بات ہے اور غیر اللہ کے لیے نفی ہے. انبیاء ہو، اولیاء ہو، دیگر مخلوقات ہوں، اللہ نے علم غیب کا اپنی ذات کے لیے اس بات کیا ہے، اور اپنی ذات کے علاوہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء، دیگر مخلوقات سے اس کی نفی کی ہے. اس کی مثالیں میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں. سورۃ البقرہ میں جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، واہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. یہاں لفظ علم اور لفظ غیب اکٹھا ہے، اور اللہ نے یہ دونوں لفظ اپنی ذات کے لیے یہاں ثابت کیے. قرآن مجید کا دوسرا مقام، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے اس کی نفی کی ہے. قرآن مجید سورۃ انعام کی آیت نمبر 73 ہے، اللہ فرماتے عالم الغیب والشہادہ هو الحکیم الخبیر. اللہ ہی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، جو بڑا ہی حکمت والا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 9، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، اللہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 77 ہے، وللہ غیب السماوات والارض، وللہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں صرف اللہ ہی جاننے والا ہے. اس کے بعد سورۃ مومنون آیت نمبر 72 ہے، اللہ فرماتے عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اللہ ہی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا ان اللہ عالم الغیب، ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. یہ چند مقام میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں کہ جہاں علم اور غیب یہ دونوں لفظ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور اب غیر اللہ کے لیے کہاں کہاں اس کی نفی کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے پیغمبر، آپ اعلان کر دے زمین و آسمان میں پوشیدہ چیزوں کو کوئی نہیں جاننے والا سوائے اللہ کے. تو یہاں اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انبیاء صالحین ہیں، اللہ نے ان کی نفی کر دی ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، سورۃ انعام کی 50 نمبر آیت، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں میرے پاس خزانے نہیں ولا عالم الغیب اور میں پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتا. یہاں ولا عالم الغیب علم اور غیب اکٹھا آیا تو نبی نے نفی کر دی کہ میں پوشیدہ چیزوں کو نہیں جاننے والا. قرآن مجید کا تیسرا مقام سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قرآن بنایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اگر میں غیب جانتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ آتی میں بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا. قرآن مجید کا چوتھا مقام ہے اللہ فرماتے سورۃ ہود وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ. پورے قرآن میں پورے ذخیرہ حدیث میں جہاں یہ دو لفظ اکٹھے آئیں گے علم غیب اللہ کے لیے اس بات ہوگا اور غیر اللہ کے لیے نفی ہوگی. کوئی دنیا کا شخص اس قرآنی فساد کو اس نقطے کو قیامت کی دیواروں تک نہیں توڑ سکتا کہ اللہ خالق و مالک کی ذات کے لیے تو اس بات ہے اور غیر اللہ کے لیے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب ہم پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے. اب اللہ تبارک و تعالی کی کچھ صفات ہیں صفات اثباتیہ اور کچھ صفات ہیں صفات سلبیہ. صفات اثباتیہ کیا ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ زندہ ہے قائم ہے اسے نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی. اسی طرح صفات سلبیہ بھائی اللہ کا ہمسر کوئی نہیں اللہ کی بیوی نہیں اللہ کی اولاد نہیں اللہ کے والدین نہیں اللہ کے عزیز و اقارب نہیں. اب کوئی شخص کہے کہ اللہ کی آپ نے توہین کر دی کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی اولاد نہیں اللہ کی بیوی نہیں. یہ صفات سلبیہ ہیں ان کو سلب کرنا ان کی نفی کرنا اللہ کی عزت و توقیر ہے. ہوا متصف بصفاتہ کما تلیق بشانہ اللہ خالق و مالک ان صفات سے متصف ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے اور عیوب سے نقائص سے اللہ منزہ ہے. بیوی ہونا اولاد ہونا عزیز و اقارب ہونا یہ نقص ہے اور اللہ اس نقص سے پاک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عالم الغیب ثابت کیا جائے یا علم غیب عطائی ثابت کیا جائے یہاں یہ میں بات بیان کر دوں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ علم غیب کی بات کرتے ہیں لیکن جب مقابلے پر آتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں نہیں جی عطائی علم غیب ہمیشہ سے یہ باطل گروہوں کا وتیرہ رہا ہے. اپنے گھر میں موقف کچھ ہوگا اور مخالف کے سامنے آتے ہوئے ان کا موقف تبدیل ہو جائے گا. بھائی کبھی آج تک آپ نے بیان کیا ہو کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کا علم اتنا ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا میں جہانوں سے بڑھ کر وہ آپ سے بھی بڑے عالم ہیں. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں گئے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک چڑیا آئی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اس چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بنا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں علمی و علمک میرا علم اور آپ کا علم. دوسری حدیث میں ہے علم الاولین والآخرین پہلوں کا علم اور بعد والوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جو نسبت سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ کا پانی ہے. یہ اللہ کا علم ہے. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ثابت کریں گے تو یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. یہاں تبیان القرآن ہے میرے ہاتھ میں علامہ غلام رسول سعیدی جو اس گروہ کے بڑے چوٹی کے بلند پایہ عالم دین اس کی جلد ہے 8 سورۃ النور کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں. بھائی اشارہ میں نے کرنا ہے واقعہ عفق ہے جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگی. اب اگر رسول اللہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے تھے تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ اپنی بیوی کو ایک نہ کردہ جرم کے اعتراف کا حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ تسلیم کر لیں اور مان لیں. اسی طرح اگر رسول اللہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہمارے اولیاء جانتے ہیں, کیا ان کے کسی ولی نے دوران سفر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہو؟ رسول اللہ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی, اے میرے صحابہ تم سب سے, میں محمد الرسول اللہ بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بڑھ کر غیرت مند ہے. رسول اللہ کو علم نہیں کہ میں اپنی بیوی چھوڑے جا رہا ہوں, اور صحابہ کو علم نہیں کہ ہم اپنی ماں کو چھوڑے جا رہے ہیں. کوئی شخص اپنی ماں کو یوں نہیں چھوڑ سکتا, اور کوئی دنیا کا غیرت مند آدمی اپنی بیوی کو یوں دوران سفر نہیں چھوڑ سکتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تفلیم کیا ہے تو غیرت مصطفیٰ, حمیت مصطفیٰ ہاتھ سے جاتی ہے. اللہ نے تبھی تو کہا ہے کہ آپ اعلان کریں لا عالم الغیب, میں پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں. اب قرآن مجید سے کچھ آیات میں پیش کرتا ہوں جس سے ان کے عقیدہ کی نفی ہوگی. وہ آیات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یونس آیت نمبر 40, فقل انما الغیب للہ, اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں غیب کو صرف اللہ جاننے والا ہے. انما کلمہ حصر ہے, جہاں یہ کلمہ آ جائے وہاں غیر کی نفی ہو جائے گی. یہاں یہ کلمہ اللہ کی ذات کے لیے آیا ہے, انما سوائے اس کے نہیں, غیب اللہ کے لیے ہے. تو جب یہ کلمہ حصر کے ساتھ اللہ کے لیے اس بات ہوگا تو خود بخود غیر اللہ کے لیے نفی ہو جائے گی. جیسے کوئی شخص کہے میرے پاس صرف زید آیا تو زید کے علاوہ لوگوں کی نفی اس کلمے میں ہو جائے گی. اب سورۃ توبہ آیت نمبر 101, وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, اللہ ہی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے, تر کو خشک کو, جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے, ان چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا جاننے والا نہیں ہے. اب سورۃ احقاف ہے, کل اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں ما کنت بدءا من الرسل, میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں, ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم, اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ولا ادری, اور یہاں علم کا لفظ نہیں, یہ بات یاد رکھے. علم اور اس کے جو ہم معنی لفظ ہیں ان سب میں سے جو بلیغ اور فصیح لفظ ہے وہ درا یدری, اور جہاں آ جائے ولا ادری تو یہ سرے سے جاننے کی علم کی نفی ہو جائے گی. ولا ادری, میں سرے سے نہیں جانتا, یہ اس کا معنی ہو جائے گا. اب ایک اور نقطہ یاد رکھ لیں, جس طرح میں نے پہلے نقطہ بیان کیا کہ علم اور غیب اکٹھے آئیں گے تو اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے نفی ہوگی. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا, اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی دعوت یہ تھی لا الہ الا اللہ, ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا. سورۃ النحل کی آیت ہے, تمام انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ, رسول اللہ نے ان کو دعوت دی وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ, وہ چیخ پڑے. اللہ کا قرآن ان کا شور بیان کرتا ہے, کیا کہتے أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, یہ کتنی عجیب چیز ہے اتنے سارے الہ, اور یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی الہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے یہ بات کہی ہے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، صحیح بخاری 7379 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول بھی وہاں پر موجود ہے جو میں سناؤں گا آپ کو، اللہ ہی کے پاس علم ہے قیامت کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے بارش کب نازل ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ شخص کیا کل کو کرے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے کب مرنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ان چیزوں کا اس بات کیا اور غیر اللہ کے لیے اپنے لیے اس کی نفی کر دی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 الہ تھے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کہ ایک الہ ہے، رسول اللہ کی دعوت ایک الہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں انہوں نے کہا اتنے سارے الہوں کو ایک الہ کہتا ہے، 360 الہ تھے، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 الہوں کی نفی کی، اور انہوں نے جو اللہ کی صفات اپنے بتوں میں معبودان باطلہ میں تقسیم کر رکھی تھی، اللہ نے وہ صفات لا الہ الا اللہ کے تحت قرآن مجید میں بیان کی ہیں، جیسے یہ بات میں پیر کرم شاہ الازہری جو پاکستان کے سابقہ جسٹس رہے ہیں ان کا ترجمہ ہے جمال القرآن، اور پارہ ہے بیسویں پارے کا بالکل آغاز، جس طرح ہم الہ کا معنی کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بھائی نماز روزہ حج زکات یہ اللہ کے لیے، باقی اولاد لینی ہو، کوئی پوشیدہ چیز جاننی ہو تو اولیاء فلاں فلاں اس پر قادر ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، لوگوں نے اللہ کی صفات کو مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ تو اللہ نے جس طرح قرآن مجید میں الہ کا معنی معبود کیا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اسی طرح اللہ نے الہ کے اور معنی بیان کیے ہیں، بالخصوص وہ معنی کہ جو انہوں نے اپنے معبودان باطلہ میں تقسیم کر رکھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ، یہاں پر لفظ ہے الہ مع اللہ، ترجمہ کسی بھی شخصیت کا ہو، کسی گروہ کا ہو، اس نقطے کو یاد رکھے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اور معنی ہے لا معبود الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی زمین و آسمان کا خالق نہیں، کوئی بارش کو اتارنے والا نہیں۔ یہ کہتا ہے جمعرات کی جڑی ہے، جمعرات پیروں فقیروں کا دن ہے، اور پیروں فقیروں کے فیض سے یہ جمعرات کو بارش اتری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انزل لکم من السماء ماء، قطعاً جمعرات کی جھڑی نہیں ہے، باطل عقیدہ ہے، بارش کو اتارنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے الہم اللہ، کیا اور کوئی الہ تمہارا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم اللہ، کون زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو بچھونا بنانے والا، زمین کے درمیان نہریں چلانے والا، کون ہے پانی کے درمیان روک لگانے والا، اور کون ہے پہاڑوں کی میخیں گاڑنے والا؟ الہم اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی زمین کو کوئی بچھونا بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی نہریں چلانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی پہاڑوں کی میخیں تھوکنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کون ہے
مصیبت زدہ کی مصیبت کو سن کر دور کرنے والا، لا الہ الا اللہ، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. اسی طرح اللہ نے اسی جگہ پر لفظ الہ کی 17 معنی بیان کیے، 17 معنی. تو وہاں ایک معنی یہ بیان کیا، کل اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی بھی زمین و آسمان میں پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، کوئی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے. اور یہ میں خود معنی نہیں کیا، اللہ سورۃ حشر میں کرتے ہیں، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب، علماء بیٹھے ہیں، الا ہو عالم الغیب، کوئی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے. یہ دوسرا نقطہ کہ عالم الغیب پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا، یہ معنی اللہ تعالیٰ نے الہ کا خود قرآن میں کیا ہے. پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا الہ کا یہ معنی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب کیا نکلے گا، کوئی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے. دوسرا نقطہ، اب اس کے بعد بھائی کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، مواد بہت زیادہ ہے. پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوشیدہ چیزوں کو جانتے، ایک ماہ تک آپ نے اپنی بیوی سے بائیکاٹ کیا رکھتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہوتا، اللہ کے پیغمبر کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں، آپ تو کسی غیر کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہیں تھے. اور جو آپ کی سب سے زیادہ محبوبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کے ساتھ کیسے زیادتی کرنے والے. پھر ایک ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام اترا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ آپ کی بیوی پر بہتان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ان کو چھوڑ کر آنا، صحابہ کرام جن کی ماں ہے ان کا ہودج اٹھا کر رکھنا، اور سیدہ عائشہ جو سب سے بڑی ولیہ ہیں، رسول اللہ کی زوجہ ہیں، جن کے بستر میں وحی آتی، ان کا لا علم رہنا کہ رسول اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. خادمہ نے بتایا کہ آپ کے متعلق لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے. صحیح بخاری 2431 نمبر حدیث، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور مل گئی، گری ہوئی کھجور، آپ نے اسے یہ بارہ کہہ کر چھ دیا، واللہ انی اخاف ان تکون من الصدقہ، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں صدقہ کی نہ ہو، اگر مجھے علم ہو کہ یہ صدقہ کی نہیں پھر تو میں کھا لوں، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ صدقے کی ہے یا صدقے کی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے علم نہیں کہ یہ صدقے کی ہے یا صدقے کی نہیں ہے. صحیح بخاری دلیل نمبر 3، انما انا بشر، میں انسان ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِ الْخَصْمُ، جھگڑا میرے پاس آ جاتا ہے، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، ایک آدمی زیادہ اچھی بات کرتا ہے، چرب لسانی کے ساتھ مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے، اگر میں اس کے لیے غلط فیصلہ کر دوں تو وہ چیز اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم رکھتے ہوں، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہوں، تو کیا یوں ارشاد فرمائیں کہ بھائی کوئی شخص اپنی چرب لسانی سے مجھ سے غلط فیصلہ کروا نہ لے. اور پھر کیا ہوا، زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، بخاری میں حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن عبی جو منافق ہے اس نے آپ کے متعلق نزیبہ کلمات کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کو طلب کر لیا، وہ آیا، اس نے قسمیں اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، میں صدقے میں واری قربان، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں. حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے ڈانٹ دیا، چھڑک دیا،
آپ نے اتنی غلط بات کی ہے. زید بن ارقم فرماتے ہیں میری یہ خواہش اور تمنا کہ میں آج سے پہلے کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھے رسول اللہ نے ڈانٹ دیا ہے اور ہوں بھی میں سچا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورت منافقون رسول اللہ پر نازل کی. کیا کہتے ہیں؟ لئن رجعنا الی المدینہ, اگر ہم مدینہ واپس گئے تو نعوذ باللہ ہم عزت والے منافق, نعوذ باللہ ذلیل رسول کو مدینے سے باہر نکال دیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا مانا جائے تو کیا آپ نے علم ہوتے ہوئے رکھتے ہوئے اپنے صحابیوں کو لقمہ اجل بنوا دیا کہ آپ کو علم تھا انہوں نے پکڑنا ہے اور شہید کر دینا ہے, آپ کو علم کہ میرے چچا کے ساتھ یوں ہونا ہے, بے دردی کے ساتھ میرے چچا حمزہ کا مزلہ کر دیا جائے گا. اللہ کی قسم ہے پیغمبر کو علم ہوتا آپ اپنے محبوب چچا کو کبھی بھی نہ جانے دیتے. اور آپ نے کیا کہا تھا واشی کو؟ ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کر, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. صحیح بخاری کی چوتھی حدیث, حدیث شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے میں نے تو دانا کھایا ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے میں نے بیٹے کے لیے سفارش کی. آپ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں, ابراہیم کہیں گے میں نے اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا. آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے مکہ مار کے بندہ پار کر دیا. آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے خشیت علی نفسی, لوگوں نے میری قوم نے مجھے الہ بنا لیا, مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے, رسول اللہ کے پاس جائیں. سارے لوگ رسول اللہ کے پاس آ جائیں گے. فاستاذن علی ربی فیؤذن لی ویلہمنی محامد احمد بہا لا تحذرنی الان. لوگ میرے پاس آئیں گے, میں سجدہ شفاعت کروں گا اور ایک ایسی تسبیح پڑھوں گا جس تسبیح کا مجھے علم نہیں ہے. صحیح بخاری کی 7510 نمبر حدیث ہے. اب آگے سنیں, صحیح بخاری کی 4001 نمبر حدیث. رسول اللہ کے گھر میں چھوٹی ننی منی بچیاں بیٹھی ہوئی اور ترانہ پڑتی ہے وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے اندر وہ نبی موجود ہے جو آنے والے کل کی بات جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقولی ہاکذا, اس طرح مت کہو. اب ہمارے بھائی کہتے ہیں رسول اللہ نے آج ہی کے لیے کہا تھا اس طرح مت کہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, مطلب کی بات لے لی, میٹھا نگل لیا اور کڑوا تھو کر دیا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1897 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کہا ما یعلم ما فی غد الا اللہ, آنے والے کل کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کے بعد صحیح بخاری کی چھٹی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے, قیامت کی ہولناکیاں, حشر کی سختیاں, واللہ انا رسول اللہ, اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں, لا ادری, مجھے علم نہیں ما یفعل بی ولا بکم, میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث, آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے, اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. صبغ اللہ ومن احسن من اللہ صبغ, اللہ کا رنگ ہے, اس رنگ کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کرو, اپنے عقائد بنا لینا اور پھر ان کی تائید میں اللہ کے قرآن کو توڑ کر موڑ کر پیش کرنا. یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اپنے ہاتھوں سے عقائد لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آسمان سے اترے ہیں, قرآن سے جواب آتا ہے. وما ہوا من عند اللہ, یہ عقائد, یہ مسائل, یہ ثواب اللہ نے آسمان سے نہیں اتارے ہیں. ان سے کہیں 1856 سے پہلے کوئی کتاب علم غیب پر, کوئی پمفلٹ, کوئی سطر کسی امام محدث نے
کتاب الایمان میں، کتاب التوحید میں باب باندھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں. ساتویں دلیل، صحیح مسلم حدیث نمبر 5511 فیصلہ کن حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. سنن ابی داود میں 650 نمبر یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا جوتا اتار دیں، آپ کے جوتے کے نیچے گندگی ہے. رسول اللہ کو گندگی سے اتنی نفرت تھی، بو سے اتنی نفرت تھی، حلال چیز جس سے بو آتی وہ رسول اللہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. تھوم اور پیاز لہسن آپ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اب آپ نے جوتا اتارا، تمام صحابہ نے جوتے اتار دی، رسول اللہ نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا بھائی تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام بھی کمال اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے تو ہمارا کیا ضرورت تھی کہ ہم جوتے پہنے رکھے. فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی ہے، آپ جوتا اتارتے. صحیح مسلم 5511 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل نے روزانہ آنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اس وقت میں وہ میرے پاس آیا کرتے تھے. اب وہ وقت آیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا تھا، فالقاها آپ نے وہ عصا پرے پھینک دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ، نہ اللہ نے کبھی خلاف ورزی کی اپنے وعدوں کی اور نہ اللہ کے رسولوں نے کی ہے. جبریل بھی اللہ کا رسول ہے تو آج آئے نہیں، کیا بات ہے؟ فَإِذَا هُوَ الْتَفَتَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک متوجہ ہوئے، تحت سریرہی جرو قلب، آپ کے بستر کے نیچے کتے کا پلہ تھا. آپ نے جب اسے گھر سے باہر نکالا تو جبریل آگئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس گھر میں کتا ہو اللہ کے فرشتے وہاں داخل ہوتے نہیں. اب اللہ کے پیغمبر کو اگر علم ہوتا کہ میرے بستر کے نیچے کتا ہے اور جوں پریشانی کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور ایسے کلمات کہ اللہ اور اس کے رسول وعدہ خلافیہ نہیں کیا کرتے، جبریل نہ جانے کیوں نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو مدہوشی سے ہوش میں لایا جائے گا، لوگ سارے مدہوش ہو جائیں گے، ہوش میں لایا جائے گا، فانا اول فیک، میں لوگوں میں سے سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا. اور آپ نے فرمایا فاذا موسیٰ باطش بجانب العرش، میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں، کنارے کو تھامے ہوئے. فلا ادری، مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہیں یا اللہ نے ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں ہے. فلا ادری، مجھے علم نہیں ہے. یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو علم ہے، آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے. اسی طرح سنن ابی داود میں 1462 نمبر حدیث، ایک عورت رسول اللہ کے دروازے پر آئی، دستک دی اس نے، دربان نے رسول اللہ کو آگاہ کیا زینب آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو زینب، کون سی زینب؟ زینب آپ کی بیٹی بھی تھی، زینب آپ کی زوجہ بھی تھی، بعض صحابیات کا بھی نام زینب تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا، پوشیدہ چیزوں کو جانتے تو آپ کبھی بھی وضاحت طلب نہ کرتے. سورۃ تحریم ہے قرآن مجید میں، پڑھتے بھی ہیں لیکن فکر نہیں کرتے، اپناتے نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ نے نبی کے علم کی نفی کر دی، گستاخ ہیں. اگر پوشیدہ چیزوں کو ثابت کیا جائے نبی کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر رسول اللہ کے لیے گستاخی نہیں. اللہ کے لیے ثابت کرو اور رسول اللہ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرو جو اللہ نے ثابت کی ہیں.
اور ان چیزوں کی نفی کرو جن چیزوں کی اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، من حدث کا انہ یعلم الغیب، جو شخص یہ بیان کرے کہ رسول اللہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، فقد اکذب، وہ بدترین جھوٹا آدمی ہے. وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں پوشیدہ چیزوں کو کوئی جاننے والا نہیں سوائے اللہ کی. اب آخر میں بھائی کچھ باتیں، کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں، احناف حنفی فقہ میں کیا اس کو انعام ملے گا؟ اپریشیٹ کریں گے اسے؟ اسے عزت ملے گی؟ حنفی فقہ کے چند حوالے سماعت کر لیں. فتاوی قاضی خان جلد اول کتاب النکاح میں ہے، جو شخص نکاح کے وقت گواہوں کے بغیر کہے اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، وہ یا تاکیدو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد کفر، وہ شخص کہے کہ رسول اللہ میرے گواہ ہیں کیونکہ آپ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں، میرے نکاح کو بھی جانتے ہیں، تو وہ پکا کافر ہے. البحر الرائق ابن نجیم حنفی کی جلد پانچویں صفحہ گیارہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نکاح کے وقت یہ کہے کہ رسول اللہ میرے گواہ ہیں کیونکہ آپ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، میرے نکاح کو بھی جانتے ہیں، فقط کفر، وہ شخص پکا کافر ہے. شرافق اکبر ملا علی قاری حنفی، وہ بہت بڑے حنفی بزرگ ابن حمام سے نقل کرتے ہیں، اے علم جان لے ان الانبیاء لا یعلم المغیبات، انبیاء پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے مگر وہی جو اللہ ان کو بتا دے. اور جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ رسول اللہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، تو وہ شخص پکا کافر ہے. اب آخر میں وہ بنیادی دلائل جو یہ پیش کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، سب سے پہلی ان کی دلیل ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے آپ کو سکھا دی، آپ کو بتا دی. اب اگر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اے انسانوں جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، تو پھر کیا سارے انسانی عالم الغیب بن جائیں گے؟ صحیح بخاری سے وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے؟ کاما فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اهل الجنہ منازلہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر ابتدائے کائنات سے لے کر لوگوں کے جنت اور جہنم جانے تک ہر چیز بیان کر دی، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا. کہتے ہیں رسول اللہ نے ہر چیز ہی بتا دی صحابہ کو. بھائی اگر ہر چیز بتا دی ہے، اب بتایا جائے نعوذ باللہ، پھر صحابہ نے خیانت کی ہے؟ جب دین میں ہر چیز بتا دی، یہ فقہ حنفی، یہ شافی، یہ مالکی، یہ حملی، یہ 13 لاکھ مسائل کا مجموعہ افتخار جو تم لیے پھرتے ہو، یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ جب رسول اللہ نے ہر چیز بتا دی، تو پھر صحابہ نے نعوذ باللہ چھپا لی ہے، اور پھر آگے ان کے امام بزرگوں نے فقہ حنفی بنا دی. میں یہ کہا کرتا ہوں جب رب کی توحید کی باری آتی ہے تو اللہ کے ساتھ انبیاء اولیاء کو کھڑا کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی باری آتی ہے، جو نبی زندہ کیا تھا موجود ہیں، جانتے ہیں، دیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، اب اتباع کی باری آئی ہے، جو نبی زندہ کیا تھا پھر اس کو فوت کر دیا، چھوڑ دیا، اور ایرے غیرے کی فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں حضرت، فلاں سلسلہ، اس کی بات کرنا شروع کر دی. اب سنن ابی داود کی 4243 نمبر حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک ہر چیز بتائی، اس سے مراد فتنے ہیں، آپ نے فتنوں کے متعلق امت کو آگاہ کر دیا تھا، نہ کہ اس سے مراد ہر چیز ہے. اگر ہر چیز ہے تو ایک عورت رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے ماں بہن کہہ دیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہودی پوچھتے ہیں تین چیزیں بتائیں، بچوں کی باپ اور ماں سے شکل کیوں ملتی ہے، جنتیوں کی پہلی مہمانی کیا ہے، یونس ابن متی کون ہے، 18 دن وہی بند رہی. رسول اللہ اگر پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہوتے تو آپ جھڑ سے ان کے جواب دے دیتے. ایک تماشا برپا ہو گیا آپ کے خلاف. آپ کی دو بیویوں نے محبت میں ایک کاروائی کی، پروگرام ترتیب دیا، تیرے پاس آئے تو نے بھی یوں کہنا ہے، میرے پاس آئے میں نے بھی یہ. حضرت عائشہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. پوشیدہ چیز کو جاننے والے ہوتے تو کبھی بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہ کرتے. یہ عقیدہ باطل ہے، یہود و نصارہ کا، روافضہ کا، مشرکین کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اولیاء جو ہیں پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں. وہ پوشیدہ چیزیں جو بدریہ اللہ نے وحی کے بتا دی ہیں نبی کو، بس ان کا علم ہے. وحی کے بغیر نبی کے لیے یہ صفت ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کی صفات کا مظہر جان لو اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ساری صفات قدیم ہے، اللہ نے اپنی صفت کا کروڑواں حصہ اور کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.